الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 84 سے 89 تک ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے کہ وہ توبہ کریں. اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا جب وہ اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ ہیں، ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک، یہ ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس موقع پر وہ گھڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور وہ اس دن اللہ تعالی کے سامنے فرما برداری کے بول بولنے لگیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہ ملے گا. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا تھا ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے. اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ان کے خلاف ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے. اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی، یعنی قرآن کریم، تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان. اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافروں سے جنہوں نے دنیا میں کفر و شرک اختیار کیا تھا، اس کفر و شرک اختیار کرنے کے سلسلے میں عذر پیش کرنے کی ان کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اور ان سے یہ بھی فرمائش نہیں کی جائے گی وہ توبہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ موت کا دروازہ تو مرنے سے پہلے پہلے تک ہے. توبہ کے تو دو ہی دروازے ہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ ہو سکتی ہے. ایک تو ہر انسان کی موت یہ موت جو ہے آخرت کا دروازہ ہے، موت آخرت کا دروازہ ہے، آخرت میں قدم رکھنے کا دروازہ ہے، اس میں داخل ہونا موت کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا موت سے پہلے پہلے اس دروازے سے آدمی باہر ہے، باہر ہے تو توبہ بھی ہو سکتی ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ بذریعہ موت آخرت میں داخل ہو گیا، اب دار العمل ختم ہو گیا، دار الجزا شروع ہو گیا، اب مرنے کے بعد قبر میں عذاب کو دیکھ کر، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر، یا بعد کے مراحل میں کسی اور مرحلے پر آدمی توبہ کرنے لگے تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ موت کے ذریعے دروازہ بند ہو چکا، اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب عمل کا بدلہ دینے کا دروازہ کھل گیا، لہذا اب بدلہ دیکھ کر کے کوئی کافر ایمان لانا چاہے یا کوئی مومن مزید کوئی نیک عمل کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی ہے موت سے پہلے پہلے، ایک تو موت سے پہلے پہلے توبہ ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی، جب نہیں ہو سکتی تو اب کسی کافر کو یہ کہنا کہ تم معذرت کرو، معافی تلافی کرو، عذر خواہی کرو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا دروازہ یہ ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی، اور بہت ہی زیادہ قیامت قریب آ جائے گی، تو ایک علامت توبہ کے دروازہ بند ہونے کی ظاہر ہوگی، اور وہ علامت یہ ہے کہ روزانہ تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اس دن مغرب سے طلوع ہوگا، روزانہ تو سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، قیامت کے نہایت قریب ایک دن ایسا ہوگا کہ سورج مغرب میں ڈوب جائے گا شام کو، پھر دوبارہ مغرب سے باہر نکل آئے گا، طلوع ہو جائے گا اور اس کی دھوپ پھیل جائے گی، پھر دوبارہ ڈوب جائے گا مغرب ہی میں، یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا، جب یہ ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جتنے اس وقت مسلمان یا کافر زندہ ہوں گے، اب کسی کا نہ کوئی عمل مقبول ہوگا نہ توبہ مقبول ہوگی، کافر اس علامت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرنا چاہیں گے، ایمان لانا چاہیں گے، غیر معتبر ہوگا۔ دو دروازے، تو پہلی علامت تو ہم سب کے سامنے ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے چوپٹ دروازہ کھلا ہوا ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں توبہ کر لیں، توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دل سے توبہ کرنے کے بعد اور توبہ کی شرائط مکمل کرنے کے بعد ہر آدمی کو یقین رکھنا چاہیے اس کی توبہ قبول ہو گئی، چاہے وہ کتنے گنہگار سے گنہگار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر تردد کرنے والے۔ لیکن مرنے سے پہلے پہلے کر لیں جو کچھ بھی کرنا، مرنے کے بعد پھر توبہ نہیں ہے، اس لیے ان کافروں سے اللہ پاک مرنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اب تم نے جو دنیا میں کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، لہذا تم توبہ کر لو یا معذرت کر لو، ان کو اس کا موقع نہیں دیا جائے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو چکا، اب مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اپنے کیا سامنے آئے، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے، مرنے کے بعد اپنا کیا سامنے آئے، جسے کافروں کے سامنے ان کے کفر و شرک کا عذاب سامنے آئے گا، مسلمانوں کے فسق و فجور کا وبال اور عذاب آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ یہاں پہ اللہ پاک نے کافروں کا انجام ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ آخرت میں اپنا عذاب دیکھیں گے، جو کفر کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے ان پر مسلط ہوگا، تو عذاب ان سے نہ ہلکا کیا جائے گا نہ اس میں انہیں کوئی مہلت ملے گی. اس لیے کافروں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو توبہ کر لو, اور اس سے پہلے کہ کفر و شرک کا عذاب تمہارے سامنے آئے اپنے آپ کو اس سے بچا لو. پھر آگے ان کا حال بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے جیسے کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے, یہ کافر جن بتوں کو پوجا کرتے تھے یا بتوں کے علاوہ جن مخلوقات کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے اور معبود سمجھ کر کے ان کی پیروی کیا کرتے تھے, جیسے شیاطین کو بھی بعض کافر اور مشرک مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں, وہ ان کے سامنے لائے جائیں. اور اس لیے ان کو سامنے لائیں جن کو یہ ساری زندگی اپنا خدا سمجھتے تھے, تاکہ ان کی بے بسی بے چارگی اور ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اختیار نہ رکھنے کی صورتحال واضح ہو جائے. ارے بھائی خدا ہو تو کچھ اختیار تو رکھتا ہو, وہ خدا ہی کیا جو اب جیسے مکھی بھی نہ اڑا سکے, جو ایک قدم بھی نہ چل سکے, اس سے لاکھ درجے اختیار تو اس کے پوجنے والوں کے پاس ہے, یعنی کافروں اور مشرکوں کے پاس ہے. یہ مشرک جو ہیں جو کافر ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں, یہ چلتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں, اپنے سے تکلیف دور بھی کرتے ہیں راحت بھی اپنے اختیار کی حد تک حاصل کرنے کا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ بت تو کم بخت اتنا بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ وہ اپنے پوجنے والوں ہی کے ہاتھوں وجود میں آتے ہیں, اس سے زیادہ بے بسی کیا ہوگی. یعنی وہ ایک پتھر جو پہاڑ کے دامن میں پڑا ہوا ہے یہ اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر اوزاروں کے ذریعے اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک بناتے ہیں, جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ پتھر تھا اب وہ خدا بن گیا. بھائی کیسے بن گیا خدا, اب بھی تو اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی, اب کون سے کان سن رہے ہیں, اب کون سا منہ اس کا بول رہے ہیں, اور منہ کے اندر زبان کہاں ہے, تم نے خالی ہونٹ بنایا اوپر اوپر اندر تو پتھر ہی پتھر ہے, کون سا اس کے اندر پیٹ ہے, کہاں اسے گردے اور جگر, کہاں اس کا دل اور کہاں اس کا لبلبا, کہاں اس کا دماغ, کہاں اس کے پیر, بس صرف اوپر اوپر تم نے تھوڑے سے تراش کر کے اس کے ہاتھ پاؤں وہاں کان ناک بنا دیے اور ذرا سا آنکھوں کانوں کے اندر اور چہرے مہرے کے اندر ذرا سا رنگ بھر دیا, یہ تو تم نے ہی بھرایا, اس نے اپنی طرف سے کیا کیا, تو اس سے زیادہ تمہارے اندر اختیار ہے, اس میں اتنے بھی اختیار نہیں. تاہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے عقیدے کے مطابق تو وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار تھے, معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کچھ معاون مددگار بھی ہونے چاہیے, تو یہ اس لیے انہوں نے بنائے تھے, ان کو خدا بنایا تھا معبود بنایا تھا, تو ان کے ذہن میں تو کچھ نہ کچھ ان میں اختیار تھا اور ان کے ذہن میں تو یہ خدا تھے, معاذ اللہ ان کی بے چارگی اور کمزوری لاچاری بے کسی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو لایا جائے گا. جب وہ سامنے آئیں گے تو کہیں ہاں پروردگار عالم یہی ہے جن کو ہم نے آپ کو چھوڑ کر کے ہم ان کو پکارا کرتے تھے اور ان سے منتیں مانا کرتے تھے, ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے, ان سے اپنی حاجتیں مانگا کرتے تھے اور ہم ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان پوجنے والوں کی ذلت ظاہر فرمائیں گے. اس کے بعد وہ زبان سے بولیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہے کہ ان بتوں کو بھی بولنے کی طاقت دے دے, یا پھر بزبان حال وہ بولیں گے, یعنی اپنی ظاہری حالت سے وہ گویا ہوں گے. اور یہ بھی ہے کہ جن شیاطین کو پوجا کرتے تھے وہ ان سے اپنی لا تعلقی کا اور بے تعلقی کا کھلم کھلا اظہار کر دیں گے. اور صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ان سے کوئی خاص کچھ کہا نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرے, ہماری بندگی کرے اور ہم سے منتیں مانے, ہماری منتیں مانے, ہم سے اپنی حاجتیں مانے, ہم نے تو ان سے کچھ نہیں کہا تھا. یہ جو باتیں ہماری طرف منسوب کرتے ہیں سب جھوٹ ہے اور بہتان ہے. اس طرح سے جن کو یہ دنیا میں خدا مانتے تھے ان کی سامنے آنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ بھی ان کی تائید کرے کہ ہاں بھائی ہم ان کے خدا تھے اور یہ ہمیں پوجا کرتے تھے, ہم ان کے معبود تھے, الٹا وہ جواب دے دیں گے ہم نے تو ان سے کچھ کہا ہی نہیں, ہم کون ہوتے ہیں آپ کے سامنے ان کے خدا بننے والے اور ان کے معبود بننے والے, یہ کہ سب کے سامنے یہ اور زیادہ ذلیل خوار اور رسوا ہو جائیں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کافروں کی بے بسی اور بے چارگی ظاہر فرما دیں گے. لیکن اب وہاں ظاہر ہوگی جہاں کچھ کر نہیں سکیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ جو کچھ وہاں قیامت میں ہونے والا ہے اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اگر چاہیں تو بھائی ذرا سی بھی سمجھنے پھرنے والا ہو تو بھائی وہ اس سے باز آ جائے کہ یہ بت پرستی کفر شرک سوائے ذلت کے اور کوئی اس میں بات نہیں ہے, سوائے رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بھی کچھ نہیں مل رہا, عذاب مل رہا ہے اس کے بدلے میں, اور کفر جیسا شرک جیسا بدترین گناہ سرزد ہو رہا ہے. اور یہ بت تو ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے تھے, اور مزید آخرت میں یہ اور ذلت عائد ہوگی اور رسوائی ہوگی اور وہاں پر اور زیادہ آدمی کرکری ہو جائے گی. جب یہ بات ہے تو بس کر, کافروں کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی توبہ کر لو اور اپنے عشق و شرک سے بعد آ کر ایمان لاؤ, اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ بھائی یہ انجام جیسے کافروں کا ہے تو اس سے کم درجے کا پھر فاسق و فاجر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ان کی پکڑ ہو سکتی ہے, ان کے لیے بھی عذاب ہے, ان کے لیے بھی حساب ہے, آخرت کے حساب بھی کوئی کم نہیں. جگر مراد آبادی کا شعر یاد آیا کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, اب یوم حساب کا دھڑکا, پینے کو تو بے حساب شراب پی لی, اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کل اللہ کے سامنے بھی تو منہ دکھانا ہے. پوچھیں گے ہم نے تو شراب کو حرام کیا تھا, جگر تو نے کیسے پی لی, میں کیا جواب دوں گا وہاں جا کر, پینے کو تو بے حساب پی لی, اب یوم حساب کا دھڑکا, جب کل جانا ہے حساب بھی دینا ہے زندگی کے, سم السلون یوم نعیم, پھر ضرور بھی ضرور تم سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو اتنی بے شمار اور انگنت نعمتیں دی تھیں, بتاؤ تم نے ہماری تابے داری میں ان کو استعمال کیا یا نافرمانی میں استعمال کیا, کیا تم نے وہ کام بھی کیے جن سے میں نے تم کو منع کیا تھا, اور جو کام میں نے تمہیں کرنے کے لیے کہا تھا تم نے انجام دیا نہیں دیا, پوچھا جائے گا. تو نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا, عوامر نواحی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, تو وہ تو سوال ضرور ہوگا. اس لیے جگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پینے کو تو بے حساب پی لیا, اب یوں میں حساب کا دھڑکا. تو یہ دھڑکا ہم سب کے لیے بھی ہے بھائی, ہم محسوس کریں اس کو کہ جو کچھ کیا ہے بے خوف ہو کر کدھر بیٹھے ہیں, کل جواب بھی دینا ہے. اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ بھائی توبہ کرو اور تابع داری کا ہار اپنے گلے میں ڈالو, دل سے بھی فرما برداری کرو, ظاہر سے بھی تابع داری کرو, آنکھ کان ناک بھی تابع داری میں لگاؤ, دل دماغ بھی فرما برداری میں لگاؤ. یہ بہترین راستہ, کامیابی کا راستہ, عزت کا راستہ, سلامتی کا راستہ. اور پھر اللہ پاک نے آیت نمبر 87 میں یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا ہے قیامت میں ہم ان کے اوپر عذاب در عذاب مسلط کریں گے. یعنی پھر ایک عذاب کافی نہیں ہوگا, ایک عذاب پر دوسرا, دوسرے پر تیسرا, تیسرے پہ چوتھا, بس عذاب در عذاب ان کا بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ وہ دنیا کے اندر فساد پھیلایا کرتے ہیں. تو سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ کفر کو پھیلانا, شرک پر لوگوں کو جمانا اور اس کی طرف دعوت دینا اور لوگوں کو ستانا, تکلیفیں دینا, پریشان کرنا جیسے کافروں کا طریقہ رہا ہے, آج بھی کافروں کا یہ طریقہ کہ دنیا میں فساد پھیلا رکھا ہے. دیکھ لو امریکہ کا فساد کتنا زبردست ہے کہ کتنے ملکوں کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور ان لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. کافروں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ چھوٹا موٹا فساد نہیں کرتے ہیں, بڑا بڑا فساد کرتے, بڑی تباہی دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں, ہر لحاظ سے اپنا مفاد پیش نظر رکھتے ہیں, دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان پہ ظلم ڈھاتے ہیں. اس لیے آخرت میں ان کے اوپر عذاب در عذاب ہوگا, اللہ بچائے. اور آخر میں فرمایا کہ وہ دن یاد رکھو جب ہر امت میں ان کے خلاف ایک گواہ انہیں میں سے کھڑا کریں گے. بے شمار امتیں گزری ہیں, تو ہر امت میں جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا, نافرمانیاں کی ہوں گی, تو اسی امت میں سے ایک شخص کو کھڑا کریں گے جو ان کے خلاف گواہی دے گا کہ انہوں نے, ہم میں گواہی دیتا ہوں, انہوں نے غلط کیا, انہوں نے کفر کیا, انہوں نے نافرمانی کی, یہ کیا وہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں کہ ان سب کے خلاف ہم آپ کو کھڑا کریں گے گواہی دینے کے لیے. آخر نے فرمایا کہ ہم نے تم پہ یہ کتاب اتار دی تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت, رحمت اور خوشخبری کا سامان. بس یہ اللہ پاک نے ہمیں سبق دے دیا کہ بھئی یہ تم نے کافروں کا انجام بھی دیکھ لیا, ضمن فاسق و فاجروں کا انجام بھی سامنے آ گیا, اب تمہارے لیے ایک ہی مشعل ہدایت ہے, ایک ہی راستہ ہدایت کا ہے. اگر تم ان ساری مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو اور دنیا میں بھی عافیت چاہتے ہو, آخرت میں بھی عزت, مغفرت, رحمت, کامیابی, کامرانی چاہتے ہو, تو بس یہ قرآن شریف ہم نے تم کو دے دیا ہے, بس یہ موجب ہدایت ہے, یہ موجب رحمت ہے, موجب خوشخبری ہے, بس اس پہ چلو, بے فکر, بے غم ہو جاؤ. بس سینکڑوں کا میں زمانہ ساز کو, ایک طرح کا میں تیرے ناساز کو, یا تم اس کو اپنے تھام لو. اس کو تھامنے کا مطلب یہ کہ اس میں جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے اور ناجائز کیا, بس اس سے بچتے رہو, اور جن کاموں کا حکم دیا ہے اس میں بجا لو, بس اور کیا کرنا ہے, اتنی سی بات ہے. بس جس کو مختصر یہ کہتے ہیں بھائی خدا چاہے کرو, من چاہے چھوڑو, اپنی خواہش پر عمل کرنا چھوڑ دو, اور جو ہم نے کتاب دی اس کے مطابق چلنا شروع کر دو, تو بس یہ صراط مستقیم ہے, یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ صلاح و فلاح کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.